फजाइल या सुनते रहते हैं, लेकिन चाहता हूँ कि एक नए आदमी से इमाम और उम्मत के दरमियान रابطہ और रिश्ता जो मौजूद है, जो खुद मौलाए कायनात हजरत अमीन मोमिनीन अलैहि सलाम के साथ
तालीम के जेवर से आरासर वो अगर मौलाए कायनात बाबे मदीना तो فرما رہے میں تمہیں تعلیم کے ذریعے سے آتا. اب یہاں سے اس تعلیم کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ جو باب مدینہ اللہ میں دینا چاہتا ہوں. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے. وہ تعلیم کو کئی اتجب اور علم کے زیور سے اس لیے آراستہ کرنا چاہتا ہوں کہ کئی جاہل نہ رہے, کئی جہالت کے اندھیروں سے تم ہمیشہ وہی بھٹکتا, ایسا نہ ہو جائے. لہذا فرماتے ہیں تعلیم دینا جو چوہدا بھی ہے وہ تعلیم اور تمہیں ادب سکھانا چاہتا ہوں, ادب معاشر سکھانا چاہتا ہوں. کیوں؟ کئی مقام حلو تاکہ تم عمل کی منزل پہ آ جاؤ. یہ چار حقوق پہ رہتی ہے. اور کہا حق کیا رہے ہو آپ, فرمایا کہ میرے کچھ حق ہیں جو تم پر, یعنی ہم اہل بیت کے کچھ حق ہیں جو تم پر واجب و ضروری ہیں. اگر ادا نہیں کرو گے تو حق کو ادا نہ کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ یا آیت بڑی دور شور سے پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ. اے رسول کہہ دیجئے کہ میں اس کار رسالت پر کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے یہ کہ میرے خرابہ داروں سے مودت کا سلوک کرو. اگر گھر میں ایک مزدور لے آئیے, کام کرائے, پیسے پورے نہیں دیے, بازار سے کپڑا خرید کے لائے, پیسے پورے نہیں دیے, تو کیا آپ کی نماز اس کپڑے میں, اس جگہ, اس مکان میں صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس لیے کہ آپ اس کا حق قسم کیا ہے, آپ اس کا حق مارا, اس کا حق اس کو نہیں دیا, جو اس کا حق بنتا تھا تو آپ واسف کہہ رہے ہیں. تو یہ آیت آپ بڑے زور شور سے پڑھ دیتے ہیں اور دوسروں کی طرف اشارہ کر کے, ٹھیک ہے کہ یہ پہلا بھی پیش ہونا چاہیے اہل بیت کی. آپ پانی کو صداقت کے لیے آیت موجود ہے, لیکن ہم ہمیشہ ادھر دیکھتے ہیں اور اپنی طرف نہیں دیکھتے. امیر المومنین فرما رہے کہ اگر میرا اور ہم اہل بیت کا حق ادا نہیں کیا تو پھر تم بھی غاسق کہلاؤ گے. اور بات آگے جو عرض کرتے چلو, لیکن تولا و تبرس سے پاس سے کیا جاتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام, اہل بیت علیہ السلام یا ان کے افراد, ان کے شاگرد, ان کے پروردہ شاگرد, ان کے دامن میں پرورش پانے والے تمام افراد, تولا و تبرا, یہ تبرا جو ہم بیچتے ہیں یہ دراصل صفات سے ہے. یعنی جس جس شخص میں یہ صفت پائی جائے گی اس تک یہ لعنت پہنچے گی, اس تک یہ تفریح پہنچے گی. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ مشہور قانون ہے فزکس کا کہ اگر آپ کسی دیوار پر کوئی گیند, کوئی چیز زور سے پھینکتے ہیں تو جتنی پاور سے, جتنی طاقت سے وہ پھینکی جائے گی اتنی طاقت سے واپس لوٹ کر آتی ہے. لیکن اگر وہاں دیوار میں آپ نے گیند پھینکی مثال کے طور پر اور وہاں کوئی حاجب یا کوئی رکاوٹ یا کوئی اور چیز حائل نہ ہو تو وہ گزر جائے گی. اس کا مطلب کہ یہاں کوئی ایسی چیز, دیوار یا کوئی رکاوٹ نہیں تھی کہ جو اس گیند کو واپس کر دیتی اسی طاقت. در حقیقت تبرع جو ہم بھیجتے ہیں در حقیقت یہ اس دیوار ہے جو صفات کی دیوار ہے. اب ہم نے بھیجی, اب یہ وہاں سے ٹکرا کر وہاں وہاں لوٹے گی کہ جس جس شخص میں یہ صفت پائی جائے گی. اگر ہم بھی غاسب ہیں تو پھر یہ لعنت ہم پر بھی آئے گی, نعوذ باللہ. تو ہمیں بھی اپنے حقوق کو پہچاننا چاہیے کہ ابھی مومنین وہ کون سے حقوق ہیں جن کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جن کا ادا کرنا ہم شیعان اہل بیت کے لیے ضروری. درود بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وما حقی علیکم, اب میرا حق یہ ہے کہ تم ان کو بجا لاؤ. فن نصیب الوفاء بالبیعہ, پہلی صفت یہ بیان کی کہ جو تم نے مجھ سے بیعت کی ہے اس کا ثابت کرو. الوفاء بالبیعہ, جو بیعت کی ہے اسے پورا کرو, اس کی حفاظت و پاسداری کا حق ادا کرو. پہلی صفت یہ بیان کی, پہلا فریضہ یہ بیان کی جو امت پر اہل بیت کا ہے کہ جو تم نے اہل بیت سے اپنے ہر امام سے بیعت کا طریقہ بنایا ہے اسے پورا کرو, اور ایسا نہ ہو کہ زمانے کے تقاضے, زمانے کی مشکلات, صعوبتیں تمہیں تمہاری بیعت سے, تمہارے عہد اور موت سے ہٹا دیں. دوسرا فرض جو ہم پر ہے اہل بیت کی نسبت بزبان امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں, وہ دوسرا حق یہ ہے کہ والنصیحت فی المشهد والمغیب, تم اپنے ہر ہر امام کے خیر خواہ رہو. یعنی نصیحت سے مراد امام کو نوز بلے نصیب کرنا نہیں, نصیحت سے مراد خیر خواہ, ان کے بھلائے جانے والا, ان کے اتباع کرنے والا. فی المشهد والمغیب, خواہ تمہارا امام حاضر ہو یا مرد ہے قبر میں, توجہ فرمائیے گا. یہ کون کہ امیر المومنین علیہ السلام 40 ہجری سے پہلے کی بات ہے, اپنے دور حکومت میں بات کہہ جا رہے ہیں کہ امام زائد ہو جب بھی, اس کے خیر خواہ رہو, اس کے مقیم اور فرمانبردار رہو, یہ امام مرد اپنے غیبت میں چلا جائے جب دوسرے کو بھی فرما پڑتا ہے. تیسرا حق یہ دیا والاجابۃ حین آمر, جب بھی تمہیں آمر دوں, جب بھی تمہیں بلاؤں تو میری دعوت کو قبول کرو. جب بھی امام تمہیں بلائے, کوئی بھی امام ہو, پہلا امام ہو, دوسرے امام ہو, چوتھے امام ہو, دسواں امام ہو, بارہواں امام ہو, کوئی بھی امام ہو تمہیں بلائے تو اس کی دعوت پر لبیک کہو. وطاعت حین امرکم, اللہ اکبر فرماتے ہیں. اور چوتھا فرض یہ ہے تم پر کہ جب ہم اہل بیت تمہیں عمل کی منزل پہ بلائے تو ہماری دعوت پر اطاعت کرو. فرما بردار اور یہ بھی مومن کے صدقے ہیں جاتے ہیں. درود محمد و آل محمد. فرائض کی روشنی میں اب ہم دیکھنے چاہتے ہیں امام وقت سے, امام زمانہ سے بیعت کی کیا تقاضے ہیں, امام کی نصب کی کیا تقاضے ہیں. یہاں پر میں صرف مثال کے طور پر دعائے عہد کے وہ جملے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس میں عہد کا لفظ استعمال کیا گیا, اور مختصر سی زحمت اس کے بعد آپ کو ہوگی. دعائے عہد وہ دعا ہے جس کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو شخص 40 دن صبح کے وقت یہ دعا عہد پڑھے تو ہمارے قائم کے لیے امام زمانہ کے انصار میں سے ہوگا. وَإِمْ مَا تَقَبْلَهُ, اور اگر وہ ان کے ظہور سے پہلے مر گیا فَقَبْلَهُ اللَّهُ مِنْ قَبْلِهِ, تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی قبر سے نکالے گا اور اسے ہر ہر لفظ کے بدلے ہزار ہزار نیکیاں عطا کرے گا اور ہزار گناہ معاف کرے گا, اور وہ امام وقت کے ساتھ اپنے امام وقت کے ساتھ ان کے ہم رکا ہوگا جہاد کرے گا. یہ دعا کا ثواب دینا دیا گیا 40 دن. پہلا نبی 40 دن کیوں کہا ہے, یہ ایک حکمت ہے اس کو فی الحال میں اس سے صرف نظر کر رہا ہوں کیونکہ پھر ہماری بحث سے گفتگو خارج ہو جائے گی. بس صرف یہ چاہتا ہوں کہ امام زمانہ کی نصرت کا تقاضا کیا ہے, کس طرح ہم اپنے امام زمانہ کی نصرت کا حق ادا کر سکتے ہیں. ابھی مومن کی جملہ آپ کے ذہن میں ہے, جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ کی تلاوت کی, فرماتے ہیں الوفاء بالبیعۃ, جو بیعت تم نے اپنے امام سے کی ہے اس پہ ثابت کر دو الوفاء بالبیعۃ. اب اس کو کیا کہتے ہیں دعا ہے, اللهم انی اجدد لو فی صبیحت یوم هذا وبعثت من ایام احدا واحدا بیتا لا احول عنها ولا اضل ابدا. کیا کہتے ہیں, امام کی تعلیم کر دو زبان اس پہ سے جو کہتا ہوں میں, سوال اس میں سے یہ جملے آتا ہوں میں, اللہم انی اجدد لہو فی صبیحت یوم هذا, اے خدا آج کی صبح آج کے دن میں تجدید بیعت کر رہا ہوں. کس کے لیے, لہو فی صبیحت هذا, یعنی امام زمانہ کی نسبت جو عہد جو بیعت ہے جو قول و قرار جو وعدہ ہے میں اس کی تجدید کر رہا ہوں. فی صبیحت یوم هذا وما عشت من ایامی, اور میرا طریقہ یہ ہے, میرا شیوا یہ ہے کہ جب تک زندہ
خلاصہ हम तुम्हारी देखभाल से ज़रा बराबर भी किसी भी वक्त भी गफलत नहीं करते। कौन कह रहे हैं? हमारे जमाने का इमाम हमसे क्या कह रहा है? इन्ना गैरु मुहलीना लिलकुरान, हम कभी भी एक लम्हे के लिए तुम्हारी आस पास नहीं होंगे। वला नासीना लिज़िक्रिकुम, सिर्फ ये नहीं कि हम तुम्हें मिसाल के तौर पर तुमसे गाफिल नहीं होंगे, नहीं, वला नासीना लिज़िक्रिकुम, हम तुम्हारी याद को अपनी ज़हनों से गायब नहीं होने देते। अल्लाह यह है इमाम, यह रऊफ करीम, खुदा का रऊफ करीम इमाम नुमाइंदा। वला नासीना लिज़िक्रिकुम, हम कभी तुम्हारी याद को अपने ज़हन में गायब नहीं होने देते। यह है इमाम, इसीलिए हम दुआ दुआ में क्या पढ़ते हैं, कहते हैं पता तराना बना रहा, एक जुमला है दुआ नदबा का जो जिस जुमे की सुबह पढ़ना मुस्ताहब है, माता तराना वो ना रहा है। मौला कब आप हमें देखेंगे हर मार भाई? होता तो ये है कि जिससे मोहब्बत की जाती है, जिससे इश्क दावा किया जाता है, तो क्या कहते हैं आप शेख मुलाकात का बख्शेंगे? यही कहते हैं ना, कब आपका दीदार होगा, कब आप तशरीफ लाएंगे, हम आपकी ज़ियारत करें, आपकी सुबह में बैठे आपके दीदार से, आपकी बातों से मुस्तफ़ीद हों। लेकिन वहां पे क्या जुमला अदा कर रहे हैं? मता तराना, कब आप हमें देखेंगे? इमाम मासूम की ज़माने, इमाम जाफर सादिक़ अलैहि सलाम की इमाम हमारी ज़ियारत करेंगे तो मुकद्दम किया है, हम इमाम की ज़ियारत करेंगे तो मुअख्खर किया है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जितनी मोहब्बत हम करते हैं उससे हजार हाथ गुना ज्यादा इमाम हमसे मोहब्बत करता है। इसलिए इमाम की दो अदबाब हैं, एक मुंतजर, एक मुंतजर। मुंतजर वो कि जिसकी कौम उसका इंतजार कर रही है, मुंतजर हमें अपने ईमान के लेवल का पता है कि हमारे ईमान का लेवल कितने दर्जे का है। अक्सर मैं कहता हूँ कि जब इमाम ज़माना आएंगे तो आधी से ज़्यादा कौम सो रही होगी, इसलिए कि शब्दारी करके सो रहे होंगे तो नमाज नहीं पड़ी होगी। मस्जिद में अगर चार बुजुर्ग मौलाना साहब के साथ मौजूद होंगे तो बेचारे बुजुर्ग हजरत कहाँ भाग दौड़ सकते, भारी असला कहाँ उठा सकेंगे इमाम के साथ? और जमान तो आते हैं मस्जिद में वैसे भी, अब जो बुजुर्ग होंगे तो वो क्या भाग दौड़ करेंगे इमाम ज़माने के साथ, क्या मसल भारी असला उठाएंगे? मत आता ऐसा ना हो कि इमाम की सदाए जो रोज़े जुमा और ना खाफे गफलत, मत आता रहना। कब आप मुंतजर है, जितने हम मुंतजर हैं उससे हजार हजार गुना ज्यादा इमाम हमारा मुंतजर है। इमाम इंतजार कर रहा है कि 313 कब पैदा होंगे कि मैं जरूर करूँ उसमें मुंतजर हूँ। वाह मत आता रहना, और मुकम्मल बनाइए इमाम, यानी यहाँ पर हम महबूब और इमाम हमसे मोहब्बत करने वाला है। बस यहीं से पता चल जाता है कि कितनी मोहब्बत करता है मतलब हम क्या। अल्लाहुम्मा इन्नी उजद्दु, तजदीद का लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल किया जाता है फ़िज़ा निगरानी, कि जहाँ पर कोई चीज़ मौजूद हो उसे असर न तामीर किया जाए। तवज्जो फरमाइए भाई, तजदीद 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 की जाएगी, मरम्मत की जाएगी, मरम्मत की जाएगी, यानी एक चीज़ मौजूद है उसमें कोई कमी कसरी और कोताही रह गई है, लिहाजा उसकी तकमील की जाएगी। चुनाचा कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उजद्दु, फेल मुज़ारे का सीगा है जो कंटिन्यूएशन पे दलालत करता है, इस्तिमरार दवा पर दलालत करता है। यानी ये बताना चाह रहा है मोमिन का शेवा ये होना चाहिए कि हर आन और हर लम्हे अपने इमाम ज़माने को याद करें। अल्लाहुम्मा इन्नी उजद्दु, ऐ खुदा मैं सबसे पहले दिन में अपने दिन का आगाज तेरी याद, तेरी नमाज और अपने इमाम ज़माने के ज़िक्र से करता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी उजद्दु तजदीद करता लहू, लहू यानी इमाम ज़माने के लिए कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उजद्दु लहू फी सबीहत यौमी हाज़ा। अब यहाँ से पता चला कि जो 40 दिन कहा कि 40 दिन खुलूस से पढ़ो, इसका मतलब ये नहीं कि 40 दिन जब हो जाए 40 दिन पढ़ के रख दीजिए, नहीं। एक मोमिन का, एक आशिक का, एक हकीकी मुंतजिर का शेवा तरीका यह होता है
40 دن نہیں 40 دن تو یہ کہا ہے خلوص سے تاکہ خلوص کے منزل پہ آ جاؤ. جیسے کہ روایت میں جو شخص 40 دن خلوص سے کوئی عمل انجام دے تو خدا تعالیٰ حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری کرتا ہے, ڈھونڈتے ہیں کہ اس کی زبان سے ظاہر ہوتے ہیں حکمت کے چشمے. اور حکمت کون سی حکمت ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, یہ رسول کا کام ہے وہ حکمت اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے. حکمت کے چشمے, علم و دانش کے چشمے, دانائی کے چشمے, بصیرت کے چشمے اس کے دل سے پھوٹتے ہیں, زبان سے جاری ہوتے ہیں. تو 40 دن اسی لیے کہا گیا کہ اپنے امام زمانہ کی اس دعا کو روزہ رکھنا نماز فجر کے بعد پڑھو, توجہ سے ترجمے کے ساتھ پڑھو. یہ نہیں کسی بات پہ پڑھ دینی ہے اور اللہ مولا صاحب زمان کہہ کے آپ نے ختم کر دیا. نہیں, توجہ ہونی چاہیے کہ آپ کس کو پکار رہے ہیں. درود محمد لہو فی سبیحت یومی حاضر, آج کے دن تحجیل کر رہا ہوں. وما عشق من ایامی, یہ جو میں بتا رہا ہے کہ مومن زندگی کیسے ہوگی, وما عشق من ایامی, جب تک زندہ رہوں گا ہمیشہ آپ کو یاد کرتا رہوں گا, ہمیشہ آپ کے قدم کا پتہ چلتا رہوں گا, آپ کی بتائی ہوئی راہ پر قدم رہوں گا. وہ میں نے عشق من ایامی اہدن وعدن وبہن اہد اب اور بہن لہو امام زمانہ کے لیے فی عنق میری گردن میں, یہ بیعت عقد عہد بیعت میری گردن میں امام زمانہ کی, لا احول عنہا ولا تجر ولا تجر, نہ اسے کوئی موڑوں گا اور نہ ہی میرے پائے سے بات میں لفظ آئے گی. کیونکہ پہلی چیز یہ بتائی کہ الوفا بل بیعت, دوسری چیز یہ بتائی نصیحت فی المشرق, پہلی چیز یہ کہ امام سے جو بیعت کی ہو کے ثابت قدم نہ ہو, دوسری چیز یہ بتایا حضرت علیہ السلام نے کہ اگر تمہارے امام کا تم پر حق یہی جو تمہیں بجا لانا ہے اور بجا نہیں لاؤ تو فاسق کہلاؤ گے, وہ یہ ہے کہ امام پڑھتے بیعت میں بھی ہو تو اس کے مطیع فرما ہوتا ہے. اب امام اگر کہتے ہیں وہاں پر ہوا تو سلوا کے فرجو علا روا کے حدیث ہے نا, ذرا وقت تقلید نہیں کرتے غیر معصوم کی تقلید کرنا حرام. جب شوفے سن رہے ہیں آج کل یہ سب کیا ہے, یہ امام کی سیرت سے, امام کی گفتار سے, امام کے کلام سے سریع انکار ہے. امام کو وامل ہوا تو سلوا ہے فرج علا روا کا حدیث نا, کہ جو ہماری روایت پیش کرنے والا راوی ہے وہ بات مستدی ہے, صرف رجوع اور حوادث سے واقعہ ہمیں جو واقعہ رونما ہوتے ہیں ایسے پتہ چلتا ہے کہ اصول دین میں نہیں فروع دین میں تبلیغ واجب ہے. اب آپ کہیں گے جانا فروع دین میں کہاں تبلیغ واجب ہے, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو امام نے فرمایا کہ عمل حواد اصول واقعہ جو واقعات رونما ہوں گے, بھائی اصول دین تو اصول دین ہی ہے, مثال خدا تو خدا ہی ہے, رسول تو رسول ہی ہے, کتاب تو کتاب ہی ہے, کعبہ تو کعبہ ہی ہے, امام تو بارہ ہی ہے, یہ تو بالکل ان کی پوزیشن ایک ہی رہے گی, چینج ہونے والے نہیں زمانے کے ساتھ. تو آپ کی جناب نماز بھی ایسا ہی ہر چیز نماز بھی کوئی صبح کی دو رکعت, ظہر کی چار رکعت, عصر کی چار رکعت, مغرب کی تین, عشاء کی چار, روزہ بھی رمضان کے کوئی واجب ہے جو احکام ہیں نہیں. امام جی کہنا چاہ رہا ہے عمل کا واجب واقعہ جو نئے نئے واقعات پیش آئیں گے, مثال کے طور پر آئمہ تحریر جس زمانے میں رہتے تھے وہ ایک خشک علاقہ تھا, مثلا عراق یا مثال کے طور پر حجاز کا سعودی عرب جس کو ہم آج کہتے ہیں, تو وہاں پر کوئی پہاڑوں میں تو رہتا نہیں تھا کہ پہاڑوں پر اونچے اونچے گھر بنائے, یہ مثال کے طور پر وہاں بادل آتے ہوں. لیکن اب جدید زمانہ آیا تو آپ نے کہا جناب جو بری کی پہاڑی پہ رہتا ہے وہاں تو بادل آپ کے گھر میں گھومتے رہتے ہیں, اب آپ نے سانس لی تو روزے کی حالت میں بادل گھر میں بڑا منہ میں چلا گیا, اب اس کا کیا حکم ہے؟ اب یہ اس زمانے میں تو نہیں تھا, اس زمانے مری والے تو امام کی خدمت میں نہیں پہنچے تھے کہ جناب پوچھے نہیں اسلام آباد میں جو ہے بادل کہتے رہتے ہیں ہمارے گھروں میں آ جاتے ہیں تو مولا اس کا کیا حکم ہے, بھائی جیسے لوگ تھے ویسے سوال کرتے تھے. لیکن آئمہ نے اصول بتائے ہم نے حدیث میں اور فقہا اصول کو کھولتے ہیں اور فتوا دیتے ہیں اور فتوا اپنی طرف سے نہیں دیتے, قرآن سنت اجماع اور عقل کی روشنی میں دیتے ہیں. درود محمد والا فجر کی نماز کا وقت ہو گیا مولانا تو ہے نہیں کہ یہاں مسئلہ پوچھے ان سے, بھائی کہتے ہیں ہم امیر المومنین علیہ السلام کی تبلیغ میں امام نمائی تبلیغ کرتے تبلیغ میں نہیں جائیں, مسئلہ پوچھ لیجیے بھائی آپ اتنی باکردار ہیں باتقوا ہیں کہ امام زمانہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو جاتا ہے آپ کا, جا کے پوچھ لیجیے امام زمانہ کی تبلیغ میں 8 گھنٹے کی فلائٹ ہے 16 گھنٹے کی فلائٹ ہے, نماز کا وقت آ گیا, اب کیا کریں جناب؟ قبلہ رخ کیسے ہوں؟ تو یہ مجھے بتائے گا اصولوں کی روشنی میں. وہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فرودین میں تقلید واجب ہے. فرق دوسرا بہانا یہ لگاتے ہیں کہ جناب نہیں یاد ایمان میں امر دیا اور امر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں, یہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, باہر تلاشی ہونے لگی. تو امام نے ایک اور روایت میں ولی فلی لاوا آئیں گے تو عوام کو چاہیے کہ مشورے کی تبلیغ کرے. امام نے تبلیغ کا لفظ استعمال کیا خاص طور پر امام نے کہ امام ابن لدنی سے جانتا تھا کہ بعد میں ایسے ایسے بہانے تلاشے کے لوگ الوفا جو بیعت کی ہے اس کو پورا کرنا. نصیحت ہو پھر مشرق امام ظاہر ہو کہ پڑھے اس کی سوٹی و فرما بردار ہو. نصیح سے مراد امام کو نصیح کرنا نہیں, امام کو موتی و فرما بردار رہنا, امام ظاہر ہو یا امام پردہ رہتا. تو جو لوگ تقلیم کا انکار کرتے, جو فقہ کا انکار کرتے, حقیقت وہ محمد زمانہ کے قول کا انکار کرتے. امام کہتے ہیں انہم حجت علیکم وانا حجت اللہ. توجہ فرمائیے, یہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں اللہ کی طرف سے تم پہ حجت ہوں. وہ یہ کہنا چاہ رہے ان کا انکار کرنے والا, ان کی مخاطب کرنے والا میرا انکار کرنے والا, میری مخاطب کرنے والا ہے. دور بھیجے محمد والا. تو پہلے یہ ہے کہ متیوں فرما بردار رہنا ہے امام. اللہم انی اجل دلو فی سبی حمد یوم اللہ. آج کی دن ہمائش میں نے جب جب تک میں زندہ ہوں میں امام سے بیعت کرتا ہوں. وہ روزانہ عہد و عقد بیعت, یہ عہد عقد و بیعت تاکیدی جملے ہیں. عہد کسے کہتے ہیں؟ عہد در حقیقت اردو زبان میں کسی کام کے کرنے کے ارادے کو عہد کا نام دیا گیا. میں عہد کرتا ہوں یہ کام کروں گا. آپ نے اسکول میں 10 چھٹیاں کر لی, علاؤالدین تھی, اب آپ نے انہوں نے عہد نامہ لکھوا لیا. ایک آپ سے ایک وعدہ دیجیے گا, اگر آپ نے چھٹی کی تو پھر آپ کا نام اسکول سے خارج ہو جائے گا. تو آپ نے عہد کیا کہ بھائی آئندہ سے میں چھٹی نہیں. دل کے مضبوط ارادے کا نام عہد ہے. تین جملے کسی دعا میں استعمال ہوں, عہد 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 کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے, کسی کام کا انجام دینا. عقد کیا ہے؟ اس قلبی ارادے کو عملی صورت دینے کی پہلی منزل کا نام عقد ہے. عقد کیا ہے؟ عقد عربی زبان میں گرا سے کہا جاتا ہے. جیسے دو رسی الگ الگ ہوں آپ ان کو جوڑ کر گرا لگا دیں تو ایک ہو جاتی ہے. جیسا کہ عقد نکاح کہا جاتا ہے, جو شادی ہوتی ہے ان پہ عقد پڑھا جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک لڑکا ہوتا ہے, ایک لڑکی ہوتی ہے. وہ مولانا دونوں معلوم معلوم کہہ دیتے ہیں, جو بیچ میں بےچارا خود سے بیٹھا ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں. تو معلوم کیا ہے؟ آپ نے دیکھا یعنی اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے کیا پتہ ہی نہیں ہوتا. جناب مہر کتنا ہے؟ مہر لڑکا اور لڑکی کی رضامندی سے طے ہونا چاہیے. وہ بے شک معلوم ہی نہیں تھا, دونوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ مہر رکھا گیا ہے. جناب وہ ابا نے طے کر دیا, ٹھیک ہے والد طے کر دیا, لیکن لڑکی کی رضامندی ضروری ہے. شادی لڑکی کی ہو رہی, لڑکی کو تو پتہ ہونا چاہیے. آپ جناب ابا نے کہتے ہیں 1 لاکھ 2 لاکھ 1.5 لاکھ, جب وہیں سے لڑکی کی پڑھنی چھوٹنی شروع ہو گئی کہ اگر لڑکی مطالبہ کرتی تو کیا ہوگا. یعنی آپ کے اور امام کے درمیان گہرا رشتہ پایا جاتا ہے. اسی سے عقیدہ نکلا. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ یعنی وہ نظریہ جو آپ کو امام تک, خدا تک, رسول تک, پیغمبر تک پہنچا دے. اس کا نام عقیدہ, من گھڑت چیزوں کا نام عقیدہ نہیں ہے. ماشاءاللہ. میرا عقیدہ یہ ہے. وہ آپ کا عقیدہ ہے تو دلیل لائیے. اگر عقیدہ ہے تو کوئی قانون پیش کیجیے اس کا, کوئی استدلال لائیے قرآن سے جو روایت سے کہ من گھڑت چیزوں کا نام عقیدہ نہیں ہے. یہ ہماری رائے جو جناب میرا عقیدہ یہ ہے. عقیدہ دلیل کی بنیاد پہ ہوتا ہے, عقل کی بنیاد پہ ہوتا ہے, شریعت کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو پہلی چیز امام نے کہا عہد و عقد, عقد یعنی گہرا رابطہ ہے. عہد در حقیقت کسی کام کو انجام دینے کے قلبی ارادے کا نام ہے, اپنی قلبی صلاحیتوں کو یکجا کرنے کا نام ہے. عہد ان قلبی صلاحیتوں کو پہلی شکل پہلی فارم دینے کا نام ہے. اس کو کہا عہد و عقد و بیعت, اور بیعت اس صورتحال کو دوسری صورت کو حقیقی ظاہری صورت دینے کا نام ہے کہ امام کے ہاتھ پر بیعت کرے. اس لیے اپنی زبان میں جب خرید و فروخت کی جاتی تھی, شراء و بیع کی جاتی ہے, تو متعاقد یعنی بیچنے والا خریدنے والا یہ کہتا ہے میں نے یہ چیز لے لی, کہتا ہے میں نے چیز خرید لی, یہ چیز تمہاری ہے, یہ اس کی قیمت ہے, قیمت دے دو اور مجھے جو ہے میری چیز دے دو. اب وہ ہاتھ ہاتھ مارتے, ہاتھ ہاتھ مارنے کو بیعت کہا جاتا ہے. یہ لفظی تعریف, لیکن اصطلاحی تعریف کیا, یعنی امام کے ہاتھوں پر بیعت کرنا. اب ہم نے تو امام کو نہیں دیکھا, ہم نے تو امام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں کی, تو پھر یہ بیعت کا حق کیسے ادا ہو؟ توجہ فرمائیے بھائی, ہم ایک مومن کے زمانے میں رسول اللہ کے لاؤ دوسرے صاحب کے سلام میں ضرور بھیجے گا. لوگ ہاتھوں میں بیعت کرتے تھے, خواتین آتی تھی رسول اکرم کٹورے میں پانی رکھتے تھے, اپنا ہاتھ ایک طرف رکھتے تھے, دوسری طرف خواتین اس کٹورے میں یا اس پیالے میں پانی رکھتی تھی, پانی میں اپنا ہاتھ ڈالتی تھی, بیعت ہوتی تھی. بیعت اس طرح بھی ہوتی تھی خواتین, کیونکہ خواتین نے مطالبہ کیا تھا, اسے پتہ چلتا کہ خواتین کا کردار ہے, ہماری خواتین کا اجتماعی کردار نظر نہیں آتا. بازار میں ہر جگہ آپ کو خواتین نظر آئیں گی, نہیں نظر آئیں گی, تو امام بارگاہ میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں. جب کہ حقیقت یہ کہ اسلام کی پہلی نماز جماعت جو قائم ہوئی ہے اس میں آگے رسول ہیں, سیدھے ہاتھ پہ علی کھڑے ہیں, پیچھے حضرت خدیجہ کھڑی ہیں, پہلی خاتون, پہلی جماعت جو قائم ہوئی ہے اس میں خاتون شامل. لیکن ہماری خواتین کے شمع کردار نہیں ہے, خواتین کو نہیں آنا چاہیے, کیوں نہیں آنا چاہیے, آ سکتی ہیں. جلوسوں میں بھی آئیں گے حجاب پردے حیا عفت کے ساتھ, مسجد میں عفت حجاب پردے کے ساتھ ہے, بہتر تو یہ کہ عورت ہے گھر میں الگ بیٹھ کے نماز پڑھے. لیکن اگر وہ اجتماعی گاؤں میں آ سکتی ہے حیا کے ساتھ, پردے کے ساتھ, حجاب کے ساتھ, کیوں نہیں آئے؟ یہ آئمہ کا کردار ہے, یہ اہل بیت کے سیرت درود بھیجے محمد علیہ وسلم. امام زمانہ کے لیے عہد بھی ہے, اپنے لیے بیعت بھی ہے. میری گردن, یہ گردن کا لفظ استعمال کیا گیا. پہلے زمانے میں غلاموں کو کوئی طریقہ یہ تھا, کیونکہ گردنوں میں ہاتھوں میں رسی ڈال کر کھینچا جاتا تھا, بازار میں لایا جاتا تھا اور ان کو بیچا جاتا تھا. ان میں کچھ جو غلام ہوتے تھے, جو عبد ہوتے تھے, وہ اپنے پچھلے مالک سے ناراض ہوتے تھے, خوش ہو جاتے تھے, کچھ جو ہیں ان کے طور طریقے سے خوش ہوتے تھے ان کے رکھ رکھاؤ سے, لہٰذا وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو بیچا جائے, لہٰذا ان کو زبردستی گھسیٹ کے بازار میں لایا جاتا. عنق کا لفظ, گردن کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ انسان کی گردن اس کے بدن کا وہ حصہ ہے کہ جس کو قابو میں کر کے انسان کو کسی طرف کھینچا جا سکتا ہے. لہٰذا ہم یہ دعا احمی کہتے ہیں, خدا میری گردن, یعنی درحقیقت میرا پورا وجود امام کے دست اختیار ہے. احضر و عبدن و بیتن لہو فی عنق, یہ عہد عبد و بیعت کی زنجیر یا عہد نامہ یا قول نامہ یا تعاون نامہ یا بیعت نامہ میری گردن میں ہے کہ میں ذرہ برابر انحراف نہیں کر سکتا امام کے زبان سے. لہو فی عنق, لا عنہ ولا نہ کبھی منہ موڑوں گا اور نہ کبھی میرے پاس دوبارہ. یہ ثابت قدمی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ثابت قدمی کرنا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کس طرح امام زمانہ سے بیعت کریں. بھائی امام زمانہ کو دیکھا نہیں, ان کے ہاتھ کو نہیں دیکھا, تو امام زمانہ کیسے بیعت کریں؟ امام سے بیعت کا طریقہ یہ ہے جیسے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام اپنا آپ کو آمادہ کر رہے ہو, اپنے وجود کو آمادہ کر رہے ہو کہ امام زمانہ میں آپ سے بیعت کر رہا ہوں. العجل کا مطلب یہ کہ مولا جلد آئیے, مولا جلد آئیے, جلدی آئیے, جلدی آئیے, یہ بیعت. لیکن اگر دعا پڑھیں اور امام کی سیرت سامنے نہ ہو, امام کا قول سامنے نہ ہو, امام کے قولوں بھی مخالف ہو, تو امام کی
سیرت کی صحیح مخالفت ہو تو اس پہل کا حق ادا نہیں ہو سکتا. امام کی نصرت کا حق یہ ہے کہ امام سے اور امام کے نائبین سے علماء و فقہا سے تجدید بیعت کی جائے. نائبین چار ہیں, خود امام زمانہ نے فرمایا میرے چار نائبین ہیں, ان کے علاوہ کوئی اور نائب نہیں ہے. ایک نائب خاص ہوتا ہے جو امام کے چار نقوا کا اربا تھے, ایک نائب عام ہوتا ہے جس کو امام نے نام میں ہی صفات بتا دی, من کان من الفقہاء سان نفسی محمد الذی نہیں مطیع الامر مولا بخاری نے کہا فلی العوام ان یقول العوام. کوئی بھی یہ چار صفات رکھتا ہو اس کی چاہیے کہ آپ تقلید کر, آپ کو چاہیے کہ اس کی تقلید کرے. فلی العوام ان یقول وعم الحوادث الواقعه فرجوا على رواد حديث انهم حجت عليكم وعلى حجت الله. حوادث واقع جو نئے واقعات رونما ہوتے ہیں اور پھر اپنے فقہا کی طرف رجوع کرو, ان کی تقلید کرو. تو یہ عام درجہ دے دیا کہ جس کی یہ صفات موجود ہیں اس کی اطاعت کرو, اس کی پیروی کرو, یہ حجت ہے تم پر اور یہ ہماری طرف سے مقرر کی گئی کہ صفات ہم نے بیان فرمائی ہیں اور ہم اللہ کی طرف سے حجت ہیں. درود محمد
اللہ
پہلا جملہ کہ بیعت پر ثابت ہو, دوسرا جملہ کہ امام حاضر ہو بیعت اس کی قبول فرما ہوتا, تیسرا جملہ کہ جب بھی امام تم کو دعوت دے اسے قبول کرو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جب بھی اللہ اس کا رسول تمہیں بلائے ان کی دعوت کو قبول کرو. لما یحییکم, جو تمہیں حیات ہے, رسول اللہ اور رسول کا نمائندہ وسیع جس چیز کی جانب تمہیں دعوت دے رہا ہے وہ درحقیقت تمہاری حیات ہے, وہ تمہارے لیے منزل ہے, آپ حیات ہے. لیوا یوگی, وہ تمہیں زندگی بخش ہوا. چوتھی چیز وطاعت تو ہی نہ جو تمہیں امر ہو, جو تمہیں حکم دوں حضرت علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی اطاعت ہے. اور اطاعت کے لیے سوچیں جب تک شناخت اور عظمت اور معرفت نہیں ہوگی آپ اس کی اطاعت نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر آپ اپنے بچے میں کسی نئے شخص کو دیکھتے ہیں تو اپنے برابر والے لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا آپ ان صاحب کو جانتے ہیں, تو اگر وہ جانتے ہوں گے تو کہیں گے جی ہاں یہ فلاں سیکٹر میں فلاں دلی میں فلاں بگلے میں پڑھتے رہتے ہیں. کیا آپ ان کو پہچانتے ہیں, تو وہ یہ نہیں کہتے ہیں ان کی بڑی لمبی سی کار ہے, اس کا رنگ جو سفید ہے, دو مطلب مکان ہے, چار بیٹے ہیں, تین بیٹیاں ہیں. نہیں, آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا دوسرا جواب آپ کے پہلے جواب سے مختلف ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں جی ہم بڑے بڑے انسان ہیں, خوش اخلاق ہیں, متواضع انسان ہیں. تو ظاہر کی معرفت جاننا کیا جاتا ہے, باطن کی معرفت پہچاننا کیا جاتا ہے. توجہ کہتے ہیں جانتے ہیں تو آپ کی ظاہری علامات پتا بتاتا ہے, آپ کہتے ہیں پہچانتے ہیں تو آپ کی صفات بتاتا ہے. امام کو جاننا بھی ہے اور پہچاننا بھی ہے. امام کی ظاہری شناخت جاننا ہے اور امام کی باطنی شناخت امام کے قول و فعل سے حاصل ہوگی. درود بھیجے محمد و آل
محمد.
امام کی وصیت کا تقاضا یہ کہ امام کو پہچانا ہے, امام کی معرفت حاصل کی ہے, امام کے متعلق کتب کا مطالعہ کیا ہے, ایسی محافل و مقاصد کا اجرا کیا جائے, ایسی گفتگو کی جائے کہ جس سے ہماری معرفت میں اضافہ ہو, ہم امام کے مقاصد کو گرانہ فرادی کو کر سکتے ہیں. امام کی معرفت یعنی امام کیا کرنا چاہتا ہے, امام کس طرف لے جانا چاہتا ہے, امام کا ہدف کیا ہے. اگر یہ ہدف ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ جناب جب ہدف مشخص معین نہیں تو پھر قوموں کا کیا حال ہوتا ہے, جو آگے آپ کو ہمارا دے گا. کسی بھی فوج کو لڑنے کے لیے ایک ہدف کی ضرورت ہوتی ہے, اسے پتا ہو میرا ہدف کیا ہے اور پیچھے سے اسے رسم کے وقت ملنی چاہیے, ایمنیشن مسلسل آنا چاہیے تاکہ مجھے جہاد کر رہی ہے, جنگ لڑ رہی ہے, اپنی بقا کے لیے, ملک کی سالمیت کے لیے وہ مسلسل جاری ہے. لیکن اگر رسد موجود ہو اور ہدف کا نہ پتا ہو کہ نشانہ کس پہ لگانا ہے, گولہ کہاں چلانا ہے, کس کو نشانہ بنانا ہے, کچھ نہیں پتا چلے گا. اور اگر نشانہ اور مقصد پتا ہو اور پیچھے سے رسد نہ آئے تو یہ فوج ہار جائے گی. اور وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جن کو اپنا ماضی بھی پتا ہو اور مستقبل بھی پتا ہو. کو دیکھ کر مستقبل کو دیکھ کر اپنی موجودہ حالت اور اپنی ذمہ داریوں کو تعین کریں. ہمارا ماضی کربلا ہے اور ہمارا مستقبل امام زمانہ کا ضرور ہے. اب وہی قوم وہی فوج تیار کرے گی جس کو ماضی سے کربلا سے کمک ملے گی, مدد ملے گی روحانی, اور اسے اپنے حالت کا پتا ہو مجھے اپنے امام زمانے کے ساتھ جہاد کرنا ہے. لیکن اگر یہ نہیں پتا کہ امام آگے کریں گے کیا, جب ہدف نہیں پتا ہوگا تو فوج نہیں لڑے گی. یا اگر ماضی سے کمک کو رسد نہ ملے, پیچھے سے مدد نہ ملے, تو وہ فوج ہار کا شکست دو چار ہو جائے گا. اب کربلا کا شہر ہم نے دیکھ لیا کہ کربلا کو ہم نے کیا کیا, کربلا کو رسومات میں روایتوں میں سمیٹ کر رکھ دیا. یہ میری گھر کی مجلس سے, یہ میرا ہوتا ہے, یہ میری گھر کی مجلس کا جلو سے, یہ کا جلو ہے. اس میں امام حسین حسداری امام حسین فرماتے ہیں مدینے سے چلے کہتے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح و امت جدی, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. امام کا مقصد مقصد تحریک کربلا, امام کا مقصد قیام کیا ہے, اصلاح امت ہے. لیکن آج امام کی عزاداری میں اسی حسین کی عزاداری میں اصلاح کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا, کوئی پہلو نظر نہیں آتا. مثال کے طور پر یہی آپ دیکھیں کہ رسم حنا یا مہندی کے رسم کے ساتھ محرم حضرت قاسم کے نام سے کی جاتی ہے. آیا واقعی کربلا میں ہوئی تھی؟ آیا کیا 13 سال بچے کی شادی ہوئی تھی کربلا میں؟ آیا کہ امام حسین نے شادی کی تھی 13 سال نابالغ بچے کی, وہ بھی کربلا میں جب اسلام بچانے آئے تھے؟ اگر بالفرض محال کی بھی تھی تو رسم حنا بھی کی تھی, یعنی مہندی کی رسم نکالی تھی؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں پوچھنے چاہیے اپنے ذہن سے, علماء سے, فقہا سے, دانشوری سے پوچھیں. کیا امام حسین جسے عظیم نسلی معصوم کے 13 سال بچے کی شادی کریں, نابالغ بچے کی شادی حضرت قاسم کی جو عمر لکھی گئی وہ 13 سال لکھی گئی نہیں؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ایک ماں ایک بیوہ کے ارمان ہوتے ہیں کہ جناب میں اپنے جوان بیٹے کی سہری کے پھول دیکھوں. تو حضرت قاسم کی والدہ کو امام حسن کی بیوہ کو حضرت عمر فاروق کو یہ ارمان تھا, اور شاید اپنے تخیل اور اپنی فکر کے زاویے سے اپنے جذبات و خیالات بھی اس ماں کے احساسات کو شیئر کر رہے تھے. شیر کا آیا منظر تھوڑی ہے, کوئی وہی تھوڑی ہے, کوئی جنم بیٹ نہیں سکتے. یہ اس کے اپنے خیالات ہیں جس نے اشارہ جنم دے دیا. اور ہمارے یہاں وہ بڑی زبردست انداز سے وسیع پیمانے پر مہندی ہوتی, حالانکہ اس مہندی کا کوئی تعلق بھی عزاداری سے اسلامی رسم نہیں ہے, فضول خرچی ہے. یہ اس کا عقل مند سے یہ وہ چیزیں جو ہمیں عزاداری سے روکتی ہیں, جو ہمیں اصلاح سے روکتی ہیں, جو ہمیں آئمہ کے مقصد سے روکتی ہیں, ہمیں آئمہ کے مقاصد سے دور کرتی ہیں. اسی طرح نظریہ مہدوی بھی امام زمانہ سے متعلق بہت سے نظریات آ گئے کہ جو ہمیں امام زمانہ کے مقاصد سے, ان کے اہداف سے دور کر رہے ہیں. اور جب تک ہمیں اپنے مقصد کا, اپنے ہدف کا, ایمان کے مقصد ہدف کا پتہ نہیں ہوگا, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. وجہ یہی کہ ہم اس کو کولی کے بیل کی مانی تھے جو روزانہ گھومنے جا رہا ہے, روزانہ گھوم کر اپنی منزل پہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے. کیوں, آخر کیا وجہ ہے کہ کربلا جیسا واقعہ ہمارے پاس موجود ہے, ظہور جیسا واقعہ ہمارے پاس موجود ہے, ذمہ داری میں تعین کر دیا گیا ہے, لیکن پھر بھی ہم عقل کے ناموں نہیں لیتے. ہم وہ طریقہ نہیں اپناتے جو اہل بیت علیہ السلام کا تھا کہ عقل و شریعت کی بنیاد پر, فکر و دلیل کی بنیاد پر اپنی تحریک کو آگے پیش کیا جائے, بڑھایا جائے. انما خرجتو, میں صرف اس لیے نکل رہا ہوں لطلب الاصلاح و امت جدی, اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. لیکن آج امام حسین کی عزاداری میں اصلاح کا پہلو نہیں ہے. زیادہ زیادہ ہمارے کیا کہ امام زمانہ کس طرح یاد کیا جاتا ہے کہ 9 محرم کو 8 کو جب ختم ہو جاتا ہے جلوس, تو 9 ربیع الاول کو مادر چاہتا ہے, 9 ربیع الاول کو امام زمانہ کا تاج دے جاتا ہے. اب یہاں تو مجھے پتا, مجھے نہیں پتا یہاں ہوتا ہے, لیکن کراچی میں ہوتا ہے تو بہت بڑا تاج, لیکن ہماری اس ثقافت کے ساتھ اس رنگ ڈھنگ کے تحت آئی ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آئمہ کو صرف تاج پوشی کر محدود کر دیں, امام زمانے کی تاج پوشی ہوگی, ٹھیک ہے ہوگی, لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے مقاصد سے غافل ہو جائیں. امام جس مقصد کی طرف ہمیں لے جانا چاہ رہا ہے. تو شناخت ضروری ہے, ظاہری شناخت بھی اور حقیقی شناخت بھی. ظاہری شناخت امام کے نام سے. اور نوجوان بچوں کے لیے چھوٹا سا میسج دیتے ہوتے ہوں, اگر آپ کو امام کے نام سیکونس سے یاد کیے ہوں گے, ترتیب سے یاد لیے ہوں گے, تو اس پہ بھی بہت بڑا عذاب ہے. یہ ڈرانے والی بات نہیں, یہ حقیقت کی بات ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام, اگر ترتیب سے نام بھی یاد نہیں ہوں گے, ترتیب بھی ضروری ہے. آزاد پوچھا پہلے امام, حضرت دوسرے امام, امام حسن تیسرے امام, امام حسن چوتھے امام, امام عبداللہ پانچ امام کا نام تک اس کو چھٹے کا نام بھول گئے. اگر آپ بچے سے پوچھیں گے ذرا نام بتاؤ ذرا ترتیب سے, آپ پوچھیں گے شیکسپیئر کتنے ناول لکھے, تو بتا دیں گے کتنے ناول لکھے. آج کل کتنے چینل ہیں, اتنے چینل ہیں. پاکستان نے کتنے رن بنا, ذرا نیوزی لینڈ سے اتنے رن بنا, کتنے گول میں کتنے رن بتا دیں. لیکن اگر پوچھیں گے نہج الرابعہ میں کتنے خود بھی دیں گے, جس کے اتنے نعرے لگا تو پگلے جھکنے لگے گا بیچارہ. اس لیے کہ ممبر سے بتایا ہی نہیں. مولا کے کتنے خط ہیں, وہ مولا جس کے لیے تو اپنے جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہو, تو یہ تو بتاؤ کہ کتنے خاتے مولا کے نہج الرابعہ میں, نہیں پتا بچے کو, بتایا ہی نہیں. تو ظاہری شناخت بھی ضروری ہے اور باطنی شناخت بھی ضروری ہے. ظاہری شناخت آئے گی ہمیں اس کے امام کا نام, امام کے والدہ کا نام. حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, کچھ ائمہ کے دور میں کچھ ایسے افراد, بس آخری روایت قرآن کے ساتھ, کہ جنہوں نے ائمہ کی امامت کا انکار کیا اور اپنے لیے ایک امام بن لیا. تو واقفی ایک گروہ تھا امام موسیٰ قادر علیہ السلام کے زمانے میں, جنہوں نے ساتویں امام تک امام کو تسلیم کیا, لیکن آٹھویں امام کے لیے امام کا امام رضا کو نہیں مانا بلکہ اپنا ایک امام بنا لیا. جیسے اسماعیلیوں نے پھر سادات کے امام خان کو مطلب اپنا امام بنا, ان کو اپنا امام کہتے ہیں, یا اور دوسرے افراد یا دوسرے مکتب. تو امام ایک ایسے ہی وافی گروہ سے تعلق رکھنے والے شخص کے لیے کہتے ہیں کہ جب قبر محسن منکر نکیر نے سوال کیا کہ من امام کا تیرا امام کون ہے, یا من ائمت کا تیرا امام کون ہے, تو اس نے نام گنا, پہلا امام حضرت ابھی دوسرے امام, امام حسن تیسرے امام, حسین چوتھے امام, دونوں نوتی پانچویں امام, امام باقر چھٹے امام, جب سادہ ساتویں امام, اسے قادر آٹھویں پہ آ کے واٹر کیا. اسے تو یہ کہنا چاہیے تو اصولی طور پر کہ امام رضا ہے, لیکن اس نے وہاں نام نہیں لیا. امام رضا فرماتے ہیں میزان کے امام میرے بھائی موجود ہے, باب امام موجود. فرماتے ہیں کہ ملائکہ منکر نکیر نے اس کے سر پر ایک ایسا گوڑ سے مارا کہ اس کی پوری قبر آتش جہنم سے پر سیکون سے نام نہیں آتا. تو ظاہری شناخت بھی ضروری ہے اور اسے پڑھ کے باطنی شناخت کہ امام چاہتا کیا ہے, امام دینا کیا چاہتا ہے, امام کہاں پر آنا چاہتا ہے, امام معرفت کے کن منازل کو طے کرانا چاہتا ہے. دل بھیجے وہاں کو امام کی حسن تقاضا معرفت ہے, امام کی حسن تقاضا اطاعت ہے, امام امام کی اطاعت ہے, امام کا مودی بن کے بھاگ ہے. مودی ہم کیا کہتے ہیں, امر لیا محتر, میری زندگی آپ کی زندگی سے زیادہ وقت نہیں پڑتا نا, امر لیا محتر مولا, میری زندگی آپ کی زندگی کے تابع ہے, میں آپ کا پیروکار ہوں. شیعہ اس کو کہا جاتا ہے, شیعہ تشیر سے تشیر جنازہ, یعنی جنازے کے ساتھ ساتھ جنازہ, جنازہ جو وہ آئیٹ ہیں جالے اور آئی مائی جالے, تو یہ تشیر جنازہ تو نہیں ہوگا. آپ کہتے ہیں تشیر جنازہ میں جانا ہوگا, جنازہ آئیٹ ہے کہ مثلا مجھے نہیں پتا آئیٹ ہے کہ پاکستان ہے, یعنی مثال دے رہا ہوں کہ آئیٹ ہے کہ پاکستان جا رہا ہے, تو آپ بھی جنازے کے ساتھ آئیٹ ہے کہ پاکستان جانا چاہیے. اب جنازہ کسی اور سینٹر پہ چلا گیا, آپ کسی اور سینٹر پہ چلا گیا, تشیر جنازہ تو نہیں کہا جاتا. شیعہ یعنی علی کے قدم قدم چلنے والا, جہاں جہاں علی اور اولادیں لے جائیں گی وہاں پر آپ بس. اور یہ وہ چیز ہے جس کو امام رضا علیہ السلام نے نیشاپور میں بیان فرمایا, کہ جب آپ سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ اپنی زبان مبارک سے ایک حدیث رسول کی مدد کیجیے, زبان عصمت سے حدیث رسول سننے کا لطف تو چاہیے. امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا امام سے بات کی, حضرت اللہ سنا رسول اللہ نے جبرائیل سے سنا تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے قال اللہ لا الہ الا اللہ حسبی فمن دخل حجۃ عن اللہ لا الہ الا اللہ ہے جس گھر میں داخل ہو جائے وہ امن ہو جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام کو پردہ کے رکھ سو گیا جو نے پھر دوبارہ پڑھا ہمارا اور گھر اور ہے پھر امام کو پردہ کرتے ہیں امریکہ کا وہ شخص تھا لیکن صرف زبان سے کہتے تھے کہ میں لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہوں اس امان امان کی گلی میں چلا جاؤں گا میں شیعہ کہہ دوں گا زبان سے تو شیعہ ہو جاؤں گا بشرط کہا ہو شکر کچھ شرط ہے جیسا کوئی امتحان ہوا اس میں کامیابی ضروری ہے غیر لڑکائیں قدم لڑکائیں کوئی بات نہیں لیکن کم سے کم منزل تک تو پہنچو آخر تک تو پہنچو پھر ہم تمہاری شفاعت کریں گے وہاں شروع ہوتے ہیں اور میں شرطوں سے مگر میری امام کو قبول نہیں کیا تو پھر خدا تک بھی نہیں پہنچ سکتے بس جو معرفت ہے جو امام کرنا چاہتے ہیں جو معرفت ہے جو امام نے رضا علیہ السلام دینا چاہتے ہیں امام رسول اور خدا یہ ہمارا وہ دوری سلسلہ جس کو ایک سال میں بیان کیا گیا بس چاہتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے مناظر سے کچھ جملے آپ کی سماعت کرتے ہیں۔ ایک شاعر نے بڑی عجیب تخیل شاعر شعرا نے بہت خدمت آپ میرے بہت سے ایسا نہ ہو کہ ادھر میں جناب شعرا ہر چیز غلط کرتے نہیں بعد افت دو گھنٹے کی تقریر ایک طرف ہوتی ہے شاعر کے دو گھنٹے ایک طرف ہوتی ہے اتنی جان ہوتی ہے شعرا کرا موقع نہیں کہ میں شاعری کے افادی تو رہنے پر گفتگو کروں۔ شاعر کہتے تخیل سے دو شعر پیچھے کہتے دو کبوتر کہیں بیٹھے ہوئے تھے ایک کبوتر بڑا صاف ستھرا گولا چٹا ایک کبوتر مٹی میں بیٹھا ہوا تو جو کبوتر میلا تھا مٹی بیٹھا ہوا تھا گردار تھا اس نے صاف کبوتر سے پوچھا کہ تم یہ تو بتاؤ کہ تم اتنے صاف ستھرے کیوں ہو تم کہاں رہتے ہو تم کون سے کون سارے ہو اس نے کہا کہ میں علی بن مسر رضا کی حالت کر رہا ہوں ان کا اتنا بڑا دانا ہے ان کا اتنا بڑا سہن ہے ان کے چار بڑے سہن ہیں اس کے بعد بڑی گنبد ہے اس کے اتنے خادم ہیں اتنے مینار ہیں اتنی روشنی ہیں کہ حضرت کا اتنی گزرت کے شمار کو وہ جان رہے ہیں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ سفید کا مطلب پوچھتا ہے تم تو یہ بتاؤ کہ تم اتنے خاک ہو گئے تم بھی تو میرے جن سے ہو تم بھی تو کبوتر ہو تمہیں تو سفید ہونا چاہیے لیکن تم اتنے خاک کبوتر ہو کہیں گے تم جس کے رب کبوتر ہو میں اس کی ماں کے مزار کا کبوتر ہوں کہ جہاں خاک کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا بس یہ ہے۔ امام رضا علیہ السلام کو جب ماں کو بلایا ہر رشید بنایا اس کے بعد کیا بھی طرح پر فرمایا زہر والے انگور امام کی حضرت پیشے امام نے کہا مجھے اس کی حاجت نہیں پھر اصرار کیا جب بہت زیادہ اصرار کیا تو امام نے چند دانے اس کے طرح پر فرمایا پھر اس کو اور کھائی اور بنا پر فرمائی امام نے کہا کہ نہیں بس کافی ہے اور یہ کہنے امام کا اٹھا روایت کہتی ہے جب امام چل رہے تھے تو بیل رنگھا رہے تھے امام نہ جانے اس زہر نے کیا کام کیا کہ علی بن مسر رضا کا کلیجا در ہی در گٹنے لگا۔ اے نوجوان مجھے نہیں معلوم آدمی کو کب زیادہ شدت محسوس ہوتی ہے تب تکلیف ہوتی ہے جب اندر آدمی کا کلیجا کٹے اس کو زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ جب حسین پر تلواریں پڑ رہی ہوں زندہ جسم پر زخم لگ رہے ہیں وہ منزل زیادہ ثابت ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم۔ بس امام پہنچے اپنے خادم سے کہا کہ تم میرے جنازے پہ ہاتھ نہ لگانا میں دنیا سے جانے والا ہوں میرا بیٹا محمد تقی آئے گا مدینے سے مجھے غسل و کفن دے گا اور مجھے دفن کرے گا۔ بس امام کو غسل و کفن ہوا امام تقی 9 سال کی عمر میں آئے گریہ کیا آپ نے باپ کے جنازے کو دفن کیا غسل دیا دفن دیا آرام دفنایا۔ میں کہوں گی ایک یہ دفن کا منظر ہے کہ بیٹے کے ہاتھ کھلے ہیں اور ایک کربلا کا منظر ہے کہ سید سجاد بیٹیوں کے ساتھ باپ کو دفنانے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت معصومہ کو اپنے بھائی محمد رضا سے بڑی قربت بڑی محبت اور جب ایک عرصے تک بھائی کی کوئی خبر نہ ملی تو آپ نے مدینے سے اپنا سفر شروع کیا اور جب قرب کے نزدیک پہنچی ہیں امام رضا کی شہادت ہو چکی ہے اہل قرب حضرت حضرت معصومہ کا استقبال کرتے شہر سے باہر پہنچے, کہا کہ آئیے کچھ دن ہمارے ساتھ قیام کیجیے. حضرت معصومہ تشریف لے گئی تو دیکھا کہ شہر کے دور دیوار پر کالے پرچم لگے ہیں, لوگوں نے کالے کپڑے پہن رکھے ہیں. تو سبق پوچھا, آخر وجہ کیا ہے اس کالے لباس کی, کالے پرچموں کی؟ کہا کہ آپ کے بھائی علی بن موسیٰ رضا کی شہادت ہو گئی, انہیں انگور میں زہر دے کے شہید کر دیا. بس اتنا سننا تھا, بھائی سے اتنی محبت ہوئی حضرت معصومہ کو کہ ایک دفعہ دل پکڑ کے بیٹھ گئی. وہی بیمار ہوئی, 17 دن قیام کیا میری بیوی نے, پر وہی بنا لے غربت میں اس دار خانے سے رخصت ہو گئی. میں کہوں اے حضرت معصومہ, اے حضرت معصومہ, ارے بھائی کی شہادت کی خبر آپ سننے سے کی, علی ہوئی دنیا سے چلی گئی, تیرے گھر کو مزہ میں آئیے, ایک بہن دل لے کے نبی میں کھڑی کہہ رہی ہے
اللہ.